بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 30 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک یادداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 30 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 322. اور ان کی حیران کن داستانیں, تجربات اور دانش بھری باتیں سنتے رہتے. عالم صاحب نے اس اپنا گزشتہ پورا برس عبادات, دعاؤں اور روحانی تزکیے میں گزارا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ایک نہایت ہی اعلیٰ درجے اور رتبے کے جنگی ہواباز سے زیادہ ایک فقیر اور درویش نظر آتے تھے. اور اس امر کی وجہ سے مقامی لوگوں میں ان کے لیے پائے جانے والی عزت و احترام میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا. مسعود بھی عالم صاحب کے لیے بے حد محبت اور احترام کے جذبات رکھتا تھا اور انہیں یہاں اپنے ذاتی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرایا ہوا تھا. وہ اکثر ان سے ملاقات کے لیے آتا اور تفصیلی گفتگو بھی کرتا. عالم صاحب نے خود مجھے بتایا کہ اکثر جب وہ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت یا عبادات میں مصروف ہوتے تو مسعود خاموشی سے ان کے برابر آ کر بیٹھ جاتا اور ان کی تلاوت سنتا رہتا. پھر وہ فقیر اپنے ساتھ مؤدب بیٹھے ہوئے مجاہد کی کمر پر محبت سے تھپکی دیتا اور پھر وہ مجاہد نمایاں طور پر ادب کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی سے رخصت ہو جاتا. مسعود کی آمد کا انتظار کرتے ہوئے میں نے یہاں کے لوگوں, علاقے اور ارد گرد کے ماحول سے آشنائی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وقت کا بہترین استعمال کیا جا سکے. یہ مرکز فرخار وادی کے عین درمیان بہتے ہوئے تیز رفتار دریا کے کنارے واقع تھا اور اس کے سامنے موجود ایک سرسب کشادہ جگہ فٹ بال کے میدان کا کام دیتی تھی. ہم ہر شام وہاں فٹ بال کھیلتے اور مجھے معلوم ہوا کہ مسعود بھی اکثر ان میچوں میں شامل ہو جاتا ہے. صفحہ نمبر 323. یہاں مسعود کی اپنی رہائش گاہ بھی موجود تھی, مٹی اور لکڑی سے تعمیر شدہ ایک کیبن کے جس کے چاروں طرف شیشے کی کھڑکیاں موجود تھی اور اسے کمانڈر کی رہائش کے لیے معتدل انداز میں سجایا بھی گیا تھا. اس کا ذاتی دفتر بھی قریب ہی واقع تھا. اس کے قریب ہی گھومتے ہوئے ایک دن مجھے ایک افغان نظر آیا جو ایک کمپیوٹر اٹھائے دفتر کی جانب جا رہا تھا. مرکز میں پہلے ہی یہ خبر پھیل چکی تھی کہ حال ہی میں آنے والا پاکستانی مہمان ایک کمپیوٹر انجینئر بھی ہے. جلد ہی وہ افغان میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں کمپیوٹر اور اس کے ساتھ موجود لیزر پرنٹر کو نصب کرنے میں اس کی مدد کروں. یہ ایک آئی بی ایم پی سی جونیئر کمپیوٹر تھا کہ جس کے ساتھ ایک لیزر پرنٹر بھی موجود تھا, اور افغان کو انگریزی زبان میں چھپا ہوا ہدایت نامہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. سچ بتاؤں تو میں دو باتوں پر شدید حیران ہوا. پہلی تو یہ کہ یہاں ویرانے میں ایک آئی بی ایم پی سی جونیئر کمپیوٹر اور لیزر پرنٹر کو دیکھنا, اور دوسری یہ کہ آخر وہ کس طرح اسے گدوں اور گھوڑوں پر لاد کر 6 دن کے مشکل سفر کے بعد یہاں تک لے کر آئے. مت پوچھو میں اسے یہاں کس طرح لایا. میرے سوال پر اس افغان نے مجھے جواب دیا, ڈسک کا ڈبا تو راستے میں ہی دریا میں گر گیا اور صرف اللہ جانتا ہے کہ میں کمپیوٹر اور پرنٹر کو یہاں کیسے تک لایا. یہاں بجلی نہیں تھی اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اس کمپیوٹر کو جنریٹر کے ذریعے چلایا جائے. آئی بی ایم پی سی جونیئر ویسے بھی آئی بی ایم کا ایک نقارہ اور منقطع ماڈل تھا اور اسے خریدنا ہی ایک غلطی تھی. کراچی میں بھی میرا ایک دوست اسے خریدنے کی غلطی کر چکا تھا اور اسے چلانے کی کوشش میں اسے ہمیشہ سر درد لاحق رہتا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں وادی فرخار میں اسے کیسے قابل استعمال بناؤں گا, خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب اس کا سارا سافٹ ویئر پہلے ہی دریا میں برباد ہو چکا ہو اور اب یہ مشین لیزر پرنٹر کے ساتھ منسلک صحیح طور پر منسلک نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک تصویر میں زید حامد لیزر پرنٹر کو سامنے رکھ کے اس کو دیکھنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں اور ارد گرد کچھ مجاہدین ان کے آس پاس کھڑے ہیں۔ آئی بی ایم کا نزدیک ترین امدادی دفتر اسلام آباد میں تھا، صفحہ نمبر 324، اور مجھے یقین تھا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جاتا کہ ان کی ایک مشین ہندو کش کے پہاڑوں کو گدوں اور خچروں پر پار کرتے ہوئے فرخار وادی تک پہنچ گئی ہے تو ان کے لیے اس سے زیادہ قابل فخر اور کوئی بات نہ ہوتی، لیکن میرے لیے اس وقت یہ اپنی عزت بچانے کا سوال تھا، کیونکہ سب توقع یہ کر رہے تھے کہ میں کسی نہ کسی طرح اس مشین کو ٹھیک کر ہی لوں گا۔ پاکستانی نظام تعلیم کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ میں نے ذہن میں آنے والے ہر طریقے کو بروئے کار لاتے ہوئے اس ذمہ داری سے بچنے کی بھرپور کوشش کی۔ میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے صرف سیاہ رنگ کے کمپیوٹر ٹھیک کرنے کی ہی تعلیم دی گئی ہے اور یہ سفید رنگ کی مشین ہے، لیکن یہ کوشش بھی بے سود گئی۔ پھر میں نے اسے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جنریٹر کی بجلی کمپیوٹر کے لیے موزوں نہیں ہے، لہٰذا انہیں یہاں اس وقت تک انتظار کرنا چاہیے جب تک کاغذ سے روایتی بجلی یہاں نہ پہنچ جائے، مگر اس مرتبہ بھی میں انہیں منانے میں ناکام ہی رہا۔ بالآخر اس ناک میں دم کر دینے والی بحث سے بچنے کے لیے میں نے کتابچہ اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور دھوپ میں ٹہلتے ہوئے اسے آہستہ آہستہ پڑھنے لگا کہ جب اچانک بمشکل 10 فٹ ایک دروازہ کھلا اور وہاں سے جنگی لباس میں ملبوس ایک وجی شخص برآمد ہوا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، یہ شیرپن شیر احمد شاہ مسعود تھا۔ اس فاصلے سے بھی میں دیکھ سکتا تھا کہ اس کی گہری نگاہیں مجھ پر مرکوز ہو کر میرا جائزہ لے رہی ہیں۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں ایک ایسا مہمان ہوں کہ جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری گوری رنگت، اینک اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی آئی بی ایم کا انگریزی کتابچہ اسے میرے ایک عرب اور یقیناً ایک تعلیم یافتہ عرب ہونے کا تاثر دے رہا تھا۔ ہم نے گرم جوشی سے ہاتھ تو ملائے لیکن گلے نہیں ملے۔ وہ کہیں جانے کی جلدی میں تھا، لہٰذا ہم نے صرف ایک دوسرے کو سلام کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے بعد وہ لکڑی کا زینہ اترتا ہوا اپنی روسی ساختہ جیپ میں سوار ہوا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ سچ کہوں تو اس مختصر سی ملاقات نے بھی میرے وجود میں ایک ناقابل بیان سنسنی پیدا کر دی تھی۔ کسی سخت جان مجاہد کے برعکس مجھے اس کے ہاتھ بہت نرم محسوس ہوئے۔ اس کی عقابی نگاہیں گہری اور پرکتی ہوئی تھی، ناک نوکیلی اور لباس کا انتخاب بہترین اور جاذب نظر تھا۔ زیتونی سبز رنگ کی فوجی پتلون کے پائنچے اس نے سیاہ چمکدار جنگی بوٹوں میں دبائے ہوئے تھے۔ بغیر آستینوں والی ایک زیتونی سبز رنگ کی فوجی واسکٹ نے اس کے ذاتی ہتھیار 38 بور کے ایک روسی ساختہ فوجی پستول یعنی ماکاروف کو چھپا رکھا تھا۔ ایک فلسطینی انداز کا رومال اس نے اپنی کمر یا کبھی گلے کے گرد لپیٹا ہوتا اور اس کی مشہور چترالی ٹوپی کہ جسے وہ ذرا سا ہلکا سا خم دے کر اپنے سر پر رکھتا، یہ سب چیزیں اس کی مخصوص پہچان تھیں۔ اس کے خوشگوار چہرے کے پیچھے ایک پرعزم استقلال پوشیدہ تھا۔ وہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسا میں نے اس کے متعلق تصور کیا تھا کہ جس سے ایک عسکری کمانڈر کا وقار اور عظمیت چھڑکتی تھی کہ جس نے میدان جنگ میں اپنا لوہا منوا لیا تھا اور اب دوستوں اور دشمنوں دونوں ہی کی طرف سے اسے عزت دی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 325 پر شیر پن شیر احمد شاہ مسعود کی ایک تصویر ہے جو کہ زینہ اترتی ہوئی تصویر لی گئی ہے، اور صفحہ نمبر 324 پر جو ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے اسی حلیہ کے مطابق ان کی تصویر ہے، اور وہ سیڑھی اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 326۔ بلاخر میں نے شیر پن شیر سے بھی مل چکا تھا۔ میں خوش تھا باوجود اس کے کہ اس منحوس آئی بی ایم پی سی کمپیوٹر نے ابھی تک چل کے نہیں دیا تھا۔ اپنی پیدائش سے ہی ایک فطری مجاہد ہونے کے باعث مسعود ایک بہت ہی محتاط شخص تھا اور کسی بھی تفصیلی تحقیقات اور ذاتی اطمینان کیے بغیر اعتماد نہ کرتا، اور میں بھی اس اصول سے مستثنا نہ تھا۔ ہماری مختصر ابتدائی ملاقات کے بعد اس نے مرکز پر موجود اپنے آدمیوں سے میرے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ ایک دو دن کے اندر ہی اس کے سیکرٹری ڈاکٹر عبداللہ نے ہمیں مسعود کے ساتھ اس کے کمرے میں ملاقات کی دعوت دی۔ یہ وہی ڈاکٹر عبداللہ ہے کہ جسے آج دنیا عبداللہ کے نام سے جانتی ہے، اور جو سن 2009 میں امریکہ اور نیٹو افواج کے زیر نگرانی ہونے والے انتخابات میں حامد کرزئی کا مخالف صدارتی امیدوار بھی تھا۔ سن 1990 میں ہم اسے صرف ڈاکٹر عبداللہ کے نام سے ہی جانتے تھے، اور آج جب میں اس کا نام عبداللہ سنتا ہوں تو اکثر حیران ہوتا ہوں کہ یہ دوسرا عبداللہ اس نے اپنے نام کے ساتھ کب اور کہاں سے لگایا۔ عبداللہ کے والدین میں سے ایک تاجک جبکہ دوسرا پشتون خاندان سے تھا، کہ جس کے باعث وہ نسلی تفریق میں بٹے افغان معاشرے میں ایک بہترین پل کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس دور میں عبداللہ ایک خوشگوار شخصیت کا مالک نوجوان تھا کہ جو خاصی اچھی اردو بھی بول سکتا تھا اور مسعود کے ذاتی معاون کے طور پر کام کر رہا تھا۔ عالم صاحب مسعود سے میری پہلی ملاقات کے موقع پر میرے ساتھ گئے اور بہت پیار اور شفقت سے میرا تعارف کروایا۔ اس بات سے میرے اور مسعود کے درمیان باہمی اعتماد سازی اور برف پگھلانے میں بہت مدد ملی۔ مسعود مطمئن ہو کر بہت جلد ہی میرے ساتھ انتہائی بے تکلف ہو گیا، اور یہ بات خود اس کے لیے بھی ایک غیر معمولی امر تھا، اور اس سے اس بات کا اندیشہ بھی ملتا تھا کہ وہ عالم صاحب کے فیصلوں اور آرا پر کس حد تک اعتماد کرتا تھا۔ نیچے دو چھوٹی چھوٹی تصویریں دی گئی ہیں جن کے نیچے لکھا ہے کہ سن 1990 وادی فرخار یعنی تخار، ڈاکٹر عبداللہ مسعود کے ساتھ فائل پکڑے کھڑے ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں مسعود کی پشت پر کھڑے ہوئے۔ صفحہ نمبر 327۔ میں اپنے ساتھ کچھ تحائف بھی لایا تھا جو میں ذاتی طور پر اسے پیش کرنا چاہتا تھا۔ مسعود کے ساتھ اس کی رہائش گاہ میں ملاقات اور اپنے ساتھ گزارا ہوا یہ وقت آج بھی میرے لیے یادگار لمحات ہیں۔ اب وہ بہت آسودہ ذہن ہو چکا تھا اور اس کا مزاج بھی خوشگوار تھا۔ جلد ہی چائے پیش کر دی گئی اور اس نے مجھے حیران ہی کر دیا جب اچانک اس نے فارسی میں پوچھا، کمپیوٹر میں کیا خرابی ہے؟ ڈاکٹر عبداللہ کو ترجمان کا کردار نبھانا تھا، لیکن اب تک میں اتنی فارسی جان چکا تھا کہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک متروک اور منسوخ شدہ ماڈل ہے جو کہ اس ماحول میں زیادہ کارآمد ثابت نہیں ہوگا، خاص طور پر سافٹ ویئر کے بغیر۔ اس نے چند لمحے سوچا اور پھر مجھے ایک پیشکش کی، تم اسے میری طرف سے تحفہ سمجھ کر لے جاؤ اور استعمال کرو۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ میری ایمانداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر میں اس کی پیشکش کو قبول کر لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بہرحال یہ مشین ٹھیک ہی تھی اور میں خود اسے لینے کا مشتاق تھا۔ اس کو قبول کرنے سے میرا انکار اس مشین کے فرسودہ ہونے کے میرے پہلے سے اپنائے گئے موقف کی تائید کر دیتا۔ یہ میری ایمانداری کو جانچنے کا افغان طریقہ کار تھا۔ میں اطمینان سے بیٹھا رہا، لاتعلقی ظاہر کرتے ہوئے نرمی سے پیشکش ٹھکرا دی اور پھر سے اس بات کا اعادہ کیا کہ اب یہ مشین ایک بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اسے میرے تجزیے پر یقین آ رہا ہے، اور اب وہ میری راس گوئی کا پہلے سے بھی کچھ زیادہ قائل ہو چکا تھا۔ بہرحال وہ ایک بہت ہی دوستانہ طبیعت کا حامل شخص تھا، اور ہم فوراً ہی ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ گھل مل گئے۔ اب میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے تحائف اسے پیش کیے، ایک جنگی فولادی ہیلمٹ، ایک عسکری دوربین اور میدان جنگ میں استعمال ہونے والے دو اسٹریچر۔ اسے دوربین میں بہت زیادہ دلچسپی محسوس ہوئی اور اس نے فوراً ہی اسے اٹھا کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے اس کی طاقت کا اندازہ لگایا۔ وہ خاصا خوش نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں لوہے کا ہیلمٹ ایک نمونے کے طور پر لایا ہوں، اگر وہ چاہے تو میں پاکستان سے ایسے مزید ہیلمٹ بھجوا سکتا ہوں تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ بھی میدان جنگ میں اس کے استعمال پر بے حد یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے مجاہدین نے انہیں پہننے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ سب شہادت کی موت کے مطمئن تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہیلمٹ ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان رکاوٹ بنے۔ انہیں فولادی ہیلمٹ کے استعمال کرنے پر میری تمام تر کوششیں اب تک ناکام ہی ثابت ہوئی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ ہم کئی گھنٹوں تک اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے اور درمیان میں چائے اور رات کے کھانے کے کئی وقفے بھی آئے۔ مسعود اپنے تجربات، مقاصد، حکمت عملی اور کارناموں کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے بیتاب تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ بھی اب میرے ساتھ کافی بے تکلف ہو چکا تھا۔ نہ صرف اس کا با اخلاق انداز، نرم طبیعت اور نوجوان شباہت اس کی شخصیت کو خوشگوار بناتی تھی، بلکہ اس کے انگریزی بولنے کے باعث ہم دونوں میں ایک فطری تعلق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ صفحہ نمبر 328۔ افغان معاشرے میں یہاں خواندگی کی شرح 10% سے بھی کم تھی۔ روانی سنگری انگریزی بولنا ایک قابل رشک دانشور ہونے کے مترادف تھا۔ جلد ہی مسعود سمیت باقی سب افراد بھی مجھے انجینئر صاحب کہنے لگے۔ اگلے چند ہفتوں تک ہم مسعود کے خاص مہمانوں کی حیثیت سے رہے اور مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر افغان جہاد کے ساتھ متعلق اور جہاد کے لیے پاکستان کے کردار سے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کرنے کے کئی مواقع ملے۔ ایک موقع پر مسعود نے ہمت سے کام لیتے ہوئے بالآخر مجھ سے اکیلے میں ان کہانیوں کے متعلق پوچھ ہی لیا جو اس نے عالم صاحب کے ساتھ پاک فضائیہ میں بطور ہوا باز شاندار کارناموں کے حوالوں سے سن رکھی تھی۔ اسے میری تصدیق چاہیے تھی۔ کیا یہ واقعی ہی سچ ہے کہ انہوں نے ایک ہی حملے میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے تھے؟ میرے تصدیق کرنے پر میں نے دیکھا کہ اس کے دل میں عالم صاحب کے لیے موجود احترام کا جذبہ اب چند درجے مزید بڑھ گیا تھا۔ مسعود خود بھی ایک سپاہی تھا اور جرات و بہادری کے تمام کارناموں کا قدردان بھی۔ جلد ہی مجھ پر یہ بات بھی آیا ہو گئی کہ مسعود اس حوالے سے ابھی تک متذبذب تھا کہ عالم صاحب نے پاکستان میں اعلی رتبے کے باوجود ان کے ساتھ ان انتہائی سخت نامساعد حالات میں زندگی گزارنے کا انتخاب آخر کیوں کیا تھا۔ جو زندگی عالم صاحب اس کے ساتھ گزار رہے تھے وہ ایک درویش کی زندگی تھی، کیونکہ انہوں نے اس سے کوئی مطالبہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی شکایت یا خود ترسی۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں زید حامد مسعود احمد کے ساتھ موجود ہیں۔ نہ ہی کوئی شکایت یا خود ترسی، بلکہ ان کا زیادہ تر وقت عبادات اور مراقبوں میں ہی گزرتا تھا۔ میں نے ان پر واضح کیا کہ عالم صاحب کا اس کے ساتھ ہونے کا مقصد فقط اس کے لیے اپنی مدد کا اظہار کرنا تھا اور اس کی ذات مجاہدین اور جہاد کے لیے دعا کرنا ہی تھا۔ تب جا کر مجھے محسوس ہوا کہ اب اسے ایک غیر معمولی شخصیت کے غیر معمولی رویے کی صحیح معنوں میں کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ عالم صاحب کی اس مہم کے اصل مقاصد کو سمجھنے میں تذبذب میں پر میں مسعود کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ عالم صاحب کے اس مقصد کو پاکستان میں بھی کوئی سمجھ نہیں پایا۔ جب بعد میں میں نے انہیں واپس جا کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اب جبکہ مجھے شمالی مجاہدین نے اپنی صفوں میں قبول کر لیا تھا، وقت آن پہنچا تھا کہ میں اپنے تیسرے مقصد کے حصول کے لیے بھی کوششیں کروں، یعنی شمال میں چلنے والی تحریک مزاحمت کو سمجھ کر اس کی استعداد، قوت اور کمزوریوں کو ضبط تحریر میں لانا۔ صفحہ نمبر 329۔ مسعود کا تعلق ایک ایسے تاجک خاندان سے تھا کہ جس کا شمار کابل کے معاشرے کے اعلیٰ طبقے میں ہوتا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں جب وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ استاد ربانی، استاد نیازی اور استاد سیاف کی زیر نگرانی مسلم نوجوان تحریک کا بھی ایک سرگرم اور مضبوط کارکن تھا۔ وہ اور اسلامی تحریک کے دیگر اراکین جامعات کی سطح پر اشتراکیوں کو مزاحمت دیتے ہوئے ان کے خلاف احتجاج اور بظاہر منعقد کرتے ہوئے سن 1975 میں مسعود ان نوجوان اسلام پسندوں میں سے ایک تھا کہ جو پاکستان آئے تھے تاکہ عسکری تربیت حاصل کر کے سردار داؤد کی پاکستان مخالف اشتراکی حکومت کا تختہ الٹا جا سکے۔ اس زمانے میں مسعود حکمت یار کے ساتھ ساتھ پاکستان کا سب سے زیادہ قابل اعتماد اور قیمتی اثاثہ تصور کیا جاتا تھا۔ سن 1989 کے سوویت حملے کے بعد مسعود اپنے آبائی وادی پنشیر کو اپنا مرکز بناتے ہوئے جنگ کو روسی فوج کے قلب تک پہنچا دیا۔ وادی پنشیر تصویراتی اعتبار سے نہایت اہم شاہراہ سالان کے ساتھ واقع ہے، جہاں سے اس کے مجاہدین بآسانی نیچے جا کر دشمن کی رسد کو کاٹتے ہوئے اس کے حربی نظم و انصرام کو تہوبالا کر سکتے تھے۔ اپنی صلاحیت کے باعث جنگ کے تمام تر عرصے میں وہ روسیوں کے لیے ایک عذاب بنا رہا۔ روسی فوج نے وادی پنشیر کی جانب 9 جنگی مہمات بھیجیں، لیکن ہر مرتبہ انہیں شدید جانی و مالی نقصان اٹھاتے ہوئے پسپا ہونا پڑا۔ پنشیری مجاہدین ہمیشہ مردان آزاد ہی رہے۔ اس سارے عرصے میں کے دوران مسعود وادی پنشیر کے اپنے آبائی میدان جنگ میں ہی ڈٹا رہا اور اسے کبھی پاکستان آنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ اور اس کے مجاہدین افغانستان کے ایک ایسے دور دراز علاقے میں پھنسے ہوئے تھے کہ جس کے چاروں طرف روسی افواج کا گھیرا تھا، اور پنشیر شیر کے شیروں کو اپنی بقا کی جنگ اپنے زور بازو پر ہی لڑنا پڑی تھی۔ اسی وجہ سے شمالی افغانستان میں ایک آزاد اور علاقائی مجاہدین شورا کی ضرورت کو اپنی بہت سے جنگی کمانڈوں نے شدت سے محسوس کیا، اور بالآخر مسعود نے شمال میں مجاہدین کو اکٹھا کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھاتے ہوئے شورا نظار کے نام سے ایک نگران شورا قائم کی کہ جس میں علاقے کے تمام کمانڈر شامل تھے۔ اگرچہ مسعود کا تعلق جمعیت اسلامی دھڑے سے تھا، لیکن شورا کے اراکین تمام دھڑوں اور جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ مشاوراتی نظام شمالی افغانستان میں تحریک مزاحمت کے معاملات چلانے میں نہایت کامیاب ثابت ہوا۔ سن 1990 تک اس شورا کی شاخیں 13 افغان صوبوں تک پھیل چکی تھی، اور یہ ایک افغان حکومت کے طور پر کام کرتے ہوئے صحت، زراعت، تعلیم اور تعمیر نو کے شعبوں میں کئی ایک تعمیراتی منصوبوں پر عمل درآمد کروا رہی تھی۔ شورا کے تعلیمی شعبے نے آزاد کروائے گئے علاقوں میں سینکڑوں کی تعداد میں اسکول کھولے، اور اب 50,000 سے زائد بچے ان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 330۔ تلاکان میں ایک مکمل فعال اسپتال موجود تھا کہ جس میں اہم جراحت کی سہولیات بھی موجود تھی، مگر مستند ڈاکٹروں کا فقدان تھا۔ نئی سڑکیں، زراعت کے لیے آبی راستے اور مکانات بنانا تعمیر نو کے شعبے کی ذمہ داریاں تھیں۔ زراعت کے شعبے نے تباہ شدہ کھیتوں کی بحالی میں قابل قدر کام کیا۔ یہ شورا مسعود کی سرکردگی میں کام کرتی، اور اس نے یہاں ایک اسلامی بینک بھی کھول لیا تھا جو دراصل ایک بڑا سا حساب کتاب کا دفتر ہی تھا کہ جہاں مسعود اور اس کی فوج کا پیسہ جمع اور منظم کیا جاتا۔ یہ بینک نہ تو کسی کو قرضہ دیتا اور نہ ہی جدید بینکوں کے کوئی دیگر امور انجام دیتا تھا۔ یہاں سے پیسے نکلوانے کے لیے چیک کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ مسعود کا ایک دستی خط ہی کافی ہوتا۔ اور اوپر ایک چھوٹی سی تصویر میں اس بینک کی جو ہے وہ ایک تصویر ہے جس کے اوپر لکھا ہے بینک اسلامی افغانستان۔ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی بینک اسلامی افغانستان لکھا ہے۔ پاکستان میں چند لوگوں کے خیال کے برعکس شورا نظار کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، بلکہ یہ علاقے کے مجاہدین کمانڈروں کا ایک اتحاد تھا کہ جو اب بھی اپنی اپنی جماعتوں کے اراکین تھے، لیکن عسکری محاذ پر مسعود کی مافوق العقل اور ناقابل شکست کردگی ایک ایسا تعجب خیز امر تھا کہ جس نے اس کو شیر پنشیر جیسا باکمال لقب دلوا دیا تھا۔ وہ نہ صرف روسی فوج کی پیش قدمی کو روکنے میں کامیاب ہوا تھا، بلکہ اب اس نے اپنی ایک نیم روایتی فوج کو بھی منظم کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو شمالی علاقوں میں ایک بڑی زبردست حربی قوت بن کر ابھر رہی تھی۔ اور دوست اور دشمن یکساں طور پر اس سے معروف تھے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ بیرونی دنیا سے اس کے تمام روابط منقطع تھے، اس نے ایک ایسی عسکری قوت بنا ڈالی تھی کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اگلے 2 برس میں کابل پر قبضے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سن 1990 تک اس کے پاس 10,000 باقاعدہ مسلح لڑاکا مجاہدین جمع ہو چکے تھے کہ جنہیں 20 بٹالینوں میں تقسیم کیا گیا تھا کہ جو کندک کہلاتی تھی۔ ہر کندک میں 500 تربیت یافتہ مجاہد موجود ہوتے کہ جنہیں مزید قطعات یا دستوں میں تقسیم کیا جاتا، اور وہ روایتی فوج کی طرح تنخواہ بھی ادا کی جاتی۔ ایک کندک میں مختلف قطعات موجود ہوتے تھے۔ بلٹ ہے قطعات ضربتی، حملہ آور دستے، یہ پیادہ حملوں کی قیادت کرتے۔ بلٹ نمبر 2 قطعات سکلیہ، بھاری ہتھیاروں سے لیس دستے کے جو ٹینکوں، توپوں اور میزائلوں کا استعمال کرتے۔ بلٹ نمبر 3 قطعات کمانڈو، خصوصی فرائض پر متعین کمانڈو دستہ۔ مسعود نے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک اعلی کمانڈو دستے کا انتخاب کر کے ان کی تربیت دی تھی۔ انہیں خاص طور پر خطرناک مہمات جیسا کہ بارودی سرنگیں بچھانے، دھماکے کرنے اور دشمن کی صفوں کے پیچھے جا کر دلیرانہ حملے کی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھی۔ صفحہ نمبر 331 پر 2 بچوں کی تصویریں ہیں جو کہ اپنے ہاتھوں میں کتابیں اٹھائے، افغان ٹوپی پہنے پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صفحہ نمبر 332 پر ایک تصویر ہے جس میں مختلف افغان بچے تعلیم حاصل کرنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 333، صفحہ نمبر 333 پر 2 چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں جس کے نیچے لکھا ہے کہ یہ پرانا کپڑے کا رومال آج بھی میرے لیے جذباتی اور رومانوی یادیں رکھتا ہے۔ اس میں ایک جو رومال، پرانا رومال دکھایا گیا ہے، اس میں بلٹ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، یعنی قطعات ضربتی، جس کا مطلب ہے کہ حملہ آور دستے یہ پیادہ حملوں کی قیادت کرتے۔ اور دوسری تصویر میں زید حامد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ افغانستان میں مجھے کہیں بھی نظر آنے والے مجاہدین میں سے یہ سب سے زیادہ بہترین تربیت یافتہ اور منظم ترین سپاہی تھے۔ حتیٰ کہ حکمت یار کی نیم منظم فوج لشکر اسار بھی مسعود کی اس فوج کے مقابلے میں کوسوں پیچھے تھی۔ مسعود کے حکم پر انہیں جنگی پتلونوں اور جیکٹوں پر مشتمل وردی میں ملبوس کیا گیا تھا، اور ہر مجاہد کے پاس اس کا خصوصی رومال موجود ہوتا کہ جس پر اس کے دستے کا نام تحریر ہوتا۔ اپنی رفاقت اور تکریم کے اظہار کے لیے مسعود نے اپنا ذاتی رومال، جو کہ حملہ آور دستے کا تھا، مجھے تحفے کے طور پر دے دیا۔ اس پر فارسی رسم الخط میں الفاظ قطعات ضربتی تحریر ہیں۔ یہ رومال آج بھی میرے پاس ایک انمول اور جذباتی اثاثے کے طور پر موجود ہے۔ اور زید حامد اس اوپر چھوٹی سی تصویر میں یہی رومال، ضربتی قطعات ضربتی والا رومال گود میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرخار وادی میں قائم مرکز پر چند انتہائی سمرنگیز اور یادگار دن گزارنے کے بعد مسعود نے ہم پر زور دیا کہ ہم تلاقان جا کر وہاں بھی کچھ عرصہ گزارنا چاہیے۔ یہ شہر اس کے لیے عظیم الشان انعام سے کم نہیں تھا، جسے اس نے حال ہی میں آزاد کروایا تھا، اور وہ بڑے فخر سے اس کی نمائش بھی کرتا، اور بے شک اسے ایسا کرنے کا پورا پورا حق حاصل تھا۔ عالم صاحب نے باقی نوجوانوں کے ساتھ مرکز پر ہی رکنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا اس نے قاری سلیم کو ساتھ لیا اور شہر میں چند دن گزارنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک ناقابل بیان اور فرق انگیز تجربہ ثابت ہوا۔ افغان جہاد کے ساتھ اپنی پوری وابستگی کے دوران میں پہلی مرتبہ ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہا تھا کہ جسے مجاہدین نے آزاد کروایا تھا۔ صفحہ نمبر 334 پر तलाकान शहर के खूबसूरत मनाजिर की तस्वीर मौजूद है, जिनमें एक शॉप पर मुख्तलिफ किस्म के कपड़े लटके हुए हैं, दूसरी शॉप एक जूते की दिखाई दे रही है, तीसरी शॉप में एक मोची मुख्तलिफ किस्म के अफगान बूट पिए बैठा है, चौथी तस्वीर में एक पूरे बाजार का मंजर दिखाई दिया जा रहा है, पांचवी तस्वीर में जैद अहमद मसूद और सलीम के साथ मौजूद हैं और पांचवी तस्वीर में एक सड़क का मंजर दिखाया गया है और ये सारे तलाकान शहर के खूबसूरत मनाजिर हैं। सफा नंबर 335 और कि जिसे मुजाहिदीन ने आजाद करवाया था और अब वही उसका इंतजाम भी चला रहे थे। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता बरस ही मुजाहिदीन ने जलालाबाद पर कब्जा करने की कोशिश में शदीद नुकसानात का सामना किया था। किताब का पार्ट नंबर 30 यहां पर मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 31 में सुने।